الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے سامنے آ جائیں گے تو گفتگو کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. درشی پڑھتے ہوئے سامنے کی طرف آ جائیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا، زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. فمبلغ العلم فیه انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، فنسب الی قدرہ ما شئت من عظم. منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیه غیر منقسم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم عالم اسلام کی ایک نابغہ روزگار شخصیت، جو بلا کسی تردد اور مبالغے کے اپنا ثانی نہ اپنے دور میں رکھتی تھی اور نہ ان کے بعد ان کا کوئی ثانی نظر آتا ہے، میری مراد تصویر امام احمد رضا، حضور مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ امام اہل سنت حضرت قبلہ مفتی اعظم ہند، حضور قبلہ سیدی و سندی و مرشدی مفتی مصطفی رضا خان صاحب نوری برکاتی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے. الحمدللہ تسلسل کے ساتھ ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے مشائخ اور جن سے ہماری ارادت اور جن سے ہمارا مسلک، جن سے ہمارا ایمان اور جن سے ہماری عقیدت وابستہ ہیں، آنے والی نسلوں کو ان کے افکار سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے حالات سے روشناس کرایا جائے. اس لیے کہ ان ہستیوں کا ذکر ذکر الہی ہے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں سے ہیں اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے دین کو تحفظ دیتا ہے، اپنے دین کو سہارا دیتا ہے، اور ان کے وجود سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس اور شریعت محفوظ رہتی ہے. یہ سلسلہ تو دور رسالت سے شروع ہوا ہے، لیکن ماضی قریب میں جس ہستی کے حصے میں ان تمام سلسلوں کا نائب ہونے کا حق آیا، اور جنہوں نے اپنے قول کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، یہاں تک کہ ابھی جو بچہ پڑھ رہا تھا بالکل درست ہے کہ یہاں تک کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے عملی اداؤں کے اندر بھی انہوں نے شریعت کو محفوظ کیا، اور وہ مراد سرکار مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ امام احمد رضا حضور قبلہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. میرے دوستو، قرآن کریم نے شاہ فرمایا عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے برگزیدہ پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ پر ایک جملہ میں اس آیت کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے پیش کر دوں کہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت اس قدر بلند ہے اور اس قدر بلند ہے کہ اس کو عامۃ الناس عام لوگوں کے سامنے لا کر پیش کرنا یہ انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ان کا مرتبہ، ان کا منصب، ان کی علمیت اور ان کا تقویٰ اور پوری زندگی جو انہوں نے حضور کی عزت پر اور حضور کی شریعت پر پہرا دیا ہے، تو جس کے دل میں یہ وفاداری کا جذبہ ہوتا ہے اور جو علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسے ان شخصیتوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. پوری دنیا یوں سمجھیے کہ پورا ہند پر اللہ رب العالمین نے اپنے والد گرامی کی طرح ان کو امامت کا درجہ عطا فرمایا، جس طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کو اہل سنت کے چرخ پر بلا کسی مبالغہ پوری امت کا ترجمان، یوں سمجھ لیجئے کہ قاضی القضاء، اور پوری امت ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جن کی حفاظت، جن کی تعلیم اس کے ذمہ ہوتی ہے. یہ منصب جہاں آپ کے والد گرامی اور امام اہل سنت مجدد اعظم، مجدد میت مستمرہ، مجدد میت ماضیہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا حصہ تھا، وہ آپ کے دونوں شہزادگان حضور سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان نور اللہ مرقدہ اور حضور مرشدی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا. میں بھی عرض کرتا ہوں اس کو ذہنوں کے حوالے سے اس کو آسان کر کے. دیکھیے اس بات کو ہم، ان ہستیوں کو ہم اس طریقے سے اور اس اصول سے، اس راستے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اسلام کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں، یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین جو ہے دین اسلام ہے، اور انسان کی ضرورت اور اس زمین اور اس عالم میں بسنے والی ہر مخلوق سے متعلق اس کے احکام، اس کے حقوق اور اس سے متعلق جو حقوق ہے، وہ اگر مکمل انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ بھی جن کے حقوق کو کامل طور پر اگر کوئی دین ان کے بارے میں تعلیم، روشنائی، ہدایات اور ضابطہ دیتا ہے، وہ دین اسلام. ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے مختص کر لیا. یوں تو اللہ کے ماں سوا ہر چیز مخلوق ہے. مخلوق اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے بنایا، اللہ خالق ہے اور جس چیز کو اس نے بنایا وہ مخلوق ہے. اب چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، چاہے وہ خشکی میں رہنے والی ہوں یا تری میں رہنے والی، اس سے سروکار نہیں. اللہ کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے اور فانی ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات یہ خالق ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں جن کو اپنی عبادت کے لیے سرفراز کیا، اور جن کے سر پر، جس کے سر پر اس کائنات کی خلافت کا تاج رکھا، اور جس کو وجہ کائنات بنایا اور جس کو مقصد کائنات بنایا، وہ انسان ہے. مخلوق تو سب ہے، لیکن جس کو وجہ کائنات بنایا اور جس کو مقصد کائنات بنایا، وہ کس لیے کائنات بنائی گئی، تو اس کو انسان کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہم نے بے شمار چیزوں کو بنایا ہے جس کو دیکھ کر تم حیرت سے سرگرداں ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ. اس کی خوبصورتی میں، اس کی زیبائش میں، اس کے کمال میں تم حیران ہو جاؤ. آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، اس کا پورا نظام دیکھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی کاریگری کیسی کیسی. ایک پھول کی پتی کے اندر اللہ رب العالمین کی قدرت کیسے کار فرما ہے، ایک دانے میں اللہ کی قدرت کیسے کار فرما ہے. انسان کے جسم کے بال ہی کو دیکھ لیں آپ، روئیں کو آپ دیکھ لیں، نیچے اور آ جائیں تو اس میں اللہ کی قدرت کیسے کار فرما ہے، انسان اس کی نظیر نہیں لا سکتا. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمام کائنات ہمارے وجود پر دلیل تو ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا تھا وہ مقصد انسان کو پیدا کرنا تھا، اور انسان کو پیدا کر کے اپنی ذات کا اظہار کرنا تھا کہ میں کون ہوں، اپنی ذات کا اظہار کرنا تھا کہ اللہ کون ہے. اور اللہ نے اپنی ذات کا اظہار کرنا ہے، اپنی ذات کو ظاہر کرنا ہے کہ وہ اللہ کون ہے. اور جو اس کو سمجھیں گے اور جن کے اوپر ظاہر کرنا ہے وہ حضرت انسان ہے. اور پھر اس پیغام کو کہ اللہ ہے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے اس ذات کے اظہار کے لیے، تو پھر یہ انسان ہی پر خلافت رکھی گئی کہ اب یہ آنے والے انسانوں کو اللہ کے وجود سے، اللہ کی ذات سے متعارف کرائے گا، یہ نمائندہ بنے گا. اور پھر اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنی ساری کائنات کو جو بنایا ہے وہ اس کے ہاتھ پر چلائے گا، اور اس کے ذریعے ہر ایک کے حق اور حقوق کو اللہ رب العالمین جل والا ظاہر فرمائے گا. یہ اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت کا معنی ہے معرفت، یعنی عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم خدا کو جانیں نہیں. اور خدا کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ جو اس نے اپنے پہچان کے ذرائع بنائے ہیں، اپنے پہچان کے واسطے بنائے ہیں، انسان اس کے ذریعے اللہ کو پہچانے اور مانے. کیونکہ مفتی اعظم کو سمجھنا ہے تو پھر یہ اوپر سے آنا پڑے گا آپ کو، اور بنیادی مقصد کو سمجھنا پڑے گا، یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں، ان سے ہمارا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور آج ہم ان کے عرس کو کیوں منا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ جو ڈائریکٹ ملتا ہے تو اس کے لیے معرفت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ہے معرفت اور ایک ہے علم. علم اس چیز کو ہوتا ہے جو براہ راست جس کو آپ پا لیتے ہیں وہ علم ہے. جس چیز کو آپ براہ راست نہیں پا سکتے تو پھر اس سے متعلق معرفت ہوتی ہے، اور معرفت ایک واسطہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بندہ اصل ذات کو پہچانتا ہے. اور آپ اس کو عام دن میں بھی سمجھ سکتے ہیں. جہاں آپ ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پر نشانات، پلے کارڈ یا ایرو کے نشانات یا راستے کے نشانات، اس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ جہاں ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں. لیکن جہاں ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے وہاں پر آپ کو علامات اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ پہنچیں گے. تو معرفت کا معنی ہوتا ہے کہ جب بندہ اس مقصد تک، مقصود تک جس کے پاس جانا چاہتا ہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا تو اس کو ایک واسطہ چاہیے ہوتا ہے، وہ واسطہ اس کو وہاں تک پہنچاتا ہے، اس واسطے کو معرفت کہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے یہی امام راغب اصفہانی نے معرفت کی تعریف مفردات القرآن کے اندر کی ہے. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یا علم باللہ، کہ فلاں شخص جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذات کا علم رکھتا ہے، نہیں. یہ ضرور کہا گیا کہ عارف باللہ، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کی معرفت رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو براہ راست پایا ہی نہیں جا سکتا، کسی کو نہیں پتا وہ کون ہے. اس نے ذرائع بنائے، وہ بتائیں گے وہ ہے، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. تو گویا کہ اس لیے قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ انسان ہماری عبادت کرے. تو یعبدون کا معنی علماء کہتے ہیں یعرفون، یعنی ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں. تو معرفت کس کے ذریعے ہم حاصل کریں، میں نے بھی آپ کو بتا دیا. آپ بھی اگر کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، گھر کا پتہ ہے، تو آپ کو کسی معرفت کی ضرورت ہی نہیں، کسی نشان وغیرہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے. لیکن جہاں کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ بالکل ایک ایک میپ کو چیک کریں گے، جناب کون سی گلی کہاں جا رہی، وہ گلی آپ کو دوسری گلی تک لے جائے گی، وہ گلی آپ کو دوسری گلی تک، ایک محلہ آپ کو دوسرے محلے تک لے جائے گا، ایک سڑک آپ کو دوسرے سڑک تک لے جائے گی. پھر جا کر ان واسطوں سے اور ان ذرائع سے فائدہ، ان کی نمائندگی اور ان سے ہدایات لے کر آپ اس مقصود تک پہنچیں گے. تو جہاں ڈائریکٹ پہنچتے ہیں اس کے لیے معرفت کی ضرورت نہیں، اور جہاں ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے اس کے لیے واسطے اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے محدثین نے فرمایا، علماء نے فرمایا، اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب خدا کو ڈائریکٹ پایا جا سکتا ہے. ہم نے کہا اگر خدا کو ڈائریکٹ پایا جا سکتا تو پھر تو معرفت کی ضرورت ہی نہیں تھی،
جب خدا کو براہ راست دیکھ سکتے تھے، پا سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، تو پھر معرفت کی کیا ضرورت ہے؟ معرفت تو رکھی اس لیے گئی ہے کہ خدا کو ڈائریکٹ نہیں پایا جا سکتا، اور وہ معرفت ہی اصل وسیلہ ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. یہ واحد اصل، یعنی ادھر سے واسطے در واسطے ہو کر سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آپ پہنچیں گے، وہاں سے اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں سے نوری میاں کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں سے شاہ برکت اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں سے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں سے مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں سے آپ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں سے آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. یہاں سے چلیں گے تو یہ معرفت کے نمائندے ہیں، اصل معرفت ذات مصطفیٰ ہے، اور وہاں سے اگر آئیں گے تو پہلا واسطہ حضور کا ہے. یعنی یہاں سے بھی آپ دیکھیں تو پہلا واسطہ ہی حضور کا ہے، کیونکہ اس میں جتنے واسطے آ رہے ہیں یہ اصل واسطہ نہیں ہے، یہ اصل واسطے کے نمائندے اور وکیل ہیں، یہ اس واسطے تک پہنچاتے ہیں جو خود خدا سے واصل ہے. تو یہ سارے واسطے اس اصل واسطے تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اصل واسطہ جو ہے جو سب کو خدا تک پہنچا دے، اور وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے دوستو آئیے، 25% بات ہمارے ہو گئی ہے، 100% ہم نے بات کرنی ہے، وقت مختصر ہے، تو اس میں آپ سمجھیے میں انتہائی سادہ انداز میں بتاتا ہوں تاکہ دین ہم کو سمجھ میں آ جائے. 25% ہم نے بات سمجھ لی ہے کہ اللہ کی معرفت اور پہچان ہمیں حضور کے ذریعے ملے گی، اور حضور کی پہچان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسی ملے گی؟ جو آپ نے تعلیمات عطا فرمائی، جو آپ نے شریعت عطا فرمائی، جو آپ نے شریعت عطا فرمائی، اس کے ذریعے ملے. مثال کے طور پر جو ہماری ضروریات ہیں وہ حضور نے ذکر فرمائی، جب ان ضروریات کو ہم حضور سے لیتے ہیں تو ہمیں حضور کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، اور جو حضور وہ ضروریات ہمیں مہیا کرتے ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں. شریعت وہ راستہ ہے جو ہماری ضروریات کی تکمیل پر ہے. حضور اصل واسطہ ہیں، ہماری ضرورتیں حضور سے وابستہ ہیں، اور حضور ہماری ضرورتوں کو اللہ سے پورا کراتے ہیں. دیتا سب اللہ ہے لیکن حضور کے بغیر نہیں دے سکتا. جو یہ کہتا ہے کہ خدا براہ راست دے اور بندہ خدا بندہ براہ راست لے، اس سے عقیدہ نبوت کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور عبادت اور معرفت کا فرق ختم ہو جاتا ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے، یہ خدا کے بے ادب ہے، یعنی خدا کو اتنا عام اور نا قدر یہ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی چاہے خدا کو پالے. اللہ رب العالمین کی ذات اس قدر علو اور بلندی پر ہے کہ اس کو کوئی نہیں پا سکتا. اس نے اپنا نمائندہ جس کو بنایا ہے وہ صرف حضور کی ذات. اسی کو قرآن نے کہا تھا، وما قدر اللہ حق قدر ہی. یہ کتنے اللہ نے فرمایا، یہ نکمے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر کو پامال کیا اور پامال کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں. اللہ فرماتا، وما قدر اللہ حق قدر ہی. انہوں نے خدا کی قدر اور عزت کو جانا نہیں، اس کے مرتبے کو نہیں جانا جیسے اس کی قدر و شان تھی. اور قدر و شان یہ ہے کہ اس تک نہ ذہن پہنچ سکتا ہے، نہ علم پہنچ سکتا ہے، نہ عقل پہنچ سکتی. اس تک اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو مصطفیٰ پہنچ سکتے ہیں، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ مصطفیٰ تک پہنچ سکتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر، نہ کوئی مقر. جو یہاں سے ہو، جو وہاں فرمایا حضرت اسی مقصد کو، جو یہاں آیا وہ رب کے پاس آیا، اور جو یہاں نہیں آیا وہ رب کے پاس بھی نہیں پہنچا. تو واسطہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. اس پوری علم کلام کی بحث کو امام احمد رضا کا یہ ملکہ ہے کہ آپ نے ایک شعر کے اندر ساری عقیدے کو بیان کر کے عوام کے لیے آسان کر دیا. ہم گنگناتے ہوئے گزر تو جاتے ہیں، اس میں حضور کی تعریف تو ہے لیکن اس میں اسلامی عقیدہ بھی ہے، شریعت بھی ہے، نظام بھی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں کس بات کو سمجھنا ہے. اس کی تقاضے کو بھی ذکر کیا گیا کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. حاشا، غلط غلط، یہ حوث بے بسر کی ہے. یعنی یہ بیکار باتیں کرتے ہیں، حضور کے بغیر کیسے مل سکتا ہے. تو حضور اصل معرفت ہیں، جن کے ذریعے انبیاء کو معرفت ملے گی، جن کے ذریعے یہ وہ واحد واسطہ. جبریل بھی اگر خدا کے پاس ہوتے ہیں تو حضور کے ذریعے ہوتے ہیں، انبیاء بھی اگر خدا کے قریب ہیں تو حضور کے ذریعے ہیں. ساری کائنات اگر خدا کے قریب ہے تو وہ حضور سید عالم کے قریب ہے. اس لیے آپ کو رسول اعظم بنایا گیا، نائب اعظم بنایا گیا، اپنی کائنات کا وزیر اعظم بنایا گیا. اس لیے معراج بھی آپ کو کرائی گئی، اور قرآن بھی آپ کو دیا گیا، اول بھی آپ کو بنایا گیا، آخر بھی آپ کو بنایا گیا. اس کا عشر عشیر بھی کسی نبی کو نہیں دیا گیا. عام انسان تو یہ ملے جو بھٹکتے رہتے ہیں چوڑے چمار جیسے, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. انبیاء کو اس کا عشر عشیر نہیں ملا کہ جو کمال ذات مصطفیٰ کریم کو اللہ نے عطا فرمایا. اب حضور جو ذکر فرمائیں گے وہ شریعت ہے, ہماری ضروریات. کیونکہ دیکھیے, اب میں بالکل آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا, تو عبادت کس چیز میں ہوگی؟ صرف یہ نہیں کہ یہاں پر مصلے پر اگر ہم سجدہ کریں, نہیں. عبادت کا مقصد یہ کہ اپنی خواہش کو اس کے حکم کے تابع کرنا. عبادت کی لاجک کیا ہے؟ عبادت کا عقلی پہلو کیا ہے؟ کہ ہم کچھ نہیں بس اس کا حکم, یعنی مکمل سلنڈر ہو جانا, مکمل سر تسلیم کو خم کر دینا, اپنی تمام تر رضا, اپنی تمام تر چاہت, اپنی تمام تر خواہش, کچھ نہ رہے, اس کی مرضی سب کچھ رہے. یہ ہے روح عبادت. اصل روح عبادت یہ ہے. یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ تو اس کا جسم ہے, یہ جو داڑیاں ہم نے رکھی ہیں یہ تو جسم ہے, یہ تو کلمہ شریف ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو جسم ہے. اصل روح عبادت یہ ہے کہ ہماری کوئی مرضی نہیں, مرضی اس کی ہے. ہماری کوئی خواہش نہیں, حکم اس کا ہے. یہ اصل روح عبادت ہے جس کو حضرات صوفیہ اپنے مرید کے دل میں مانج مانج کر بٹھاتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, یعنی میرے دل میں کوئی نہیں سوا ماں خدا کے, کوئی نہیں. یہ جو اللہ اکبر بندہ کہتا ہے اور اپنے سر کو لا کر سجدے میں رکھتا ہے, تو یہ جو سر رکھتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میری جو عزت ہے, جو میرا افتخار ہے, جو میرا وقار ہے, جو میری حشمت ہے, جو میری بزرگی ہے, وہ میری پیشانی ہے, وہ لا کر جب میں رب کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جان, میری عزت, میری آبرو سب میرے رب کے لیے ہے. جو وہ کہے گا وہی عزت ہے, جو وہ چاہے گا وہی میری آبرو ہے, جو وہ کہے گا وہی میری مرضی ہے. جس کو وہ پسند نہیں کرتا, نہ وہ میری آبرو ہوگی, نہ میری عزت ہوگی, نہ میرا راستہ ہوگا, نہ میری خواہش ہوگی. یہ اصل میں میرے دوستوں بزرگوں, یہ تصور عبادت. جب تک میری اور آپ کی نماز میں یہ فلسفہ نہیں آئے گا تو صرف اٹھک بیٹھک ہوگی. نمازیں اس کو نہیں کہتے, شریع اعتبار سے نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی جب تک یہ فکر اس کے اندر نہ ہو. میں ایک بات مختصر عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے, آپ نے اکثر غور کیا ہوگا سورۃ النساء, سورۃ المائدہ, یہود کو جب قرآن خطاب کرتا ہے تو ان کے خاص تو انداز میں ان کی گردن توڑی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملاؤں کو خدا بنایا ہے, ارباب من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے یہ مقتدا سیٹ, ان کے مولوی, ان کے مرشد جن کو یہ مرشد کہتے ہیں, ان کو انہوں نے خدا بنایا ہوا. ایک, اچھا مرشد کو خدا کیسے بنا لیا انہوں نے؟ جس کو مرشد بنایا اس کو خدا کیسے بنا لیا؟ تو قرآن نے فرمایا اس لیے بنایا کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کو نہیں ماننا, ان کی بات کو ماننا ہے. اللہ کہے یہ کام کرو تو نہیں مانیں گے, وہ کہیں یہ الٹا کام کرو تو مان لیں گے. اس لیے کہ اس میں ان ماننے والوں کی خواہشات, ان کی مرضی, ان کی نفسانی خواہشات کی تسکین ہے, وہ یہ چاہتے ہیں. تو جس کے حضور اپنی خواہشات کو رکھ دیا جائے, چاہے اس کو زبان سے خدا نہ کہیں لیکن وہ خدا بن گیا ہے اس کا. اس لیے کہ اس لیے قرآن نے کہا انہوں نے اپنے ملاؤں کو خدا بنایا, انہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنایا. قرآن بار بار یہ کہتا ہے انہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا, انہوں نے نفس کو خدا بنا. ارے وہ کیسے نہ, وہ تو لا الہ الا اللہ کہتے تھے, نفس کو کیسے خدا بنا لیا؟ تو مفہوم اس کے اندر یہ ہے کہ وہ خواہش کے تابع ہو گئے جبکہ ان کو خدا کے تابع ہونا تھا. ان یہ خواہش کے آگے ان کا نفس یہ کہتا تھا کہ شراب پی لے تو یہ دوڑے دوڑے چلے جاتے تھے, نفس یہ کہتا تھا بدکاری کرے تو یہ دوڑے دوڑے چلے جاتے تھے, رب یہ کہتا تھا یہ نہ کرو تو یہ آتے نہیں تھے. تو جس کی بات مانی جائے گی وہ خدا ہوگا, چاہے زبان سے بندہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے. تو لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں یہ کہہ دیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اس کا مقصد یہ کہ اس کے سوا کسی کے حکم کی بالادستی نہیں. جس کے تابع ہماری خواہشات اور ہماری طبیعت ہوگی وہ وہی ہے جسے الا اللہ ضرب لگا کر ہم دل میں اتارنا چاہتے. تو میرے دوستو, خلاصہ اس کا یہ آسان یہ کہ جس کی پیروی کی جائے اور جس کے تابع ہو جائیں وہ خدا ہوتا ہے. یوں تو آپ انبیاء کے بھی تابع ہیں, کہیں ذہن آپ کا مشوش نہ ہو جائے, ان کی بھی اطاعت آپ پر ضروری کی گئی. جو واقعی میں آپ کے مرشد حق ہیں جیسے مفتی اعظم ہند جیسی شخصیت, ان کے آپ تابع ہیں. لیکن ان کو آپ نے خدا نہیں بنایا، یہ خدا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصلاً آپ ان کے تابع نہیں، اس رب کے یہ نمائندے، اس کے کہنے سے آپ ان کے تابع ہیں. اور یہ آپ کو وہی بات بتائیں گے جو رب کہنا چاہتے ہیں، جو رب نے ارادہ کیا ہے، کیونکہ رب کی باتیں ان کے ذریعے پہنچے گی. اور یہ آپ کو وہی باتیں بتائیں گے جو رسول اللہ نے بتائی ہے. تو یہ نمائندے ہیں، یہ نمائندے ہیں رب کے. تو ان کی ماننا رب کی ماننا، شیطان کی ماننا یہ رب کے خلاف ہونا، نفس کی ماننا اور نفس کی وہ بات جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے اس کو ماننا یہ رب کو ناراض کرنا ہے. تو لہذا ذہن یہ عبادت کا یہ بنتا ہے کہ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بڑا مانا جائے، جس کی مانی جائے، جس کو نہیں جس کی بھی. ہم جس کو تو مانتے ہیں، جس کی نہیں مانتے. وہ اشفاق احمد مرحوم بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا جی مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا جی مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اللہ ان کو بخشے، بہت پیاری بات وہ کر گئے. یعنی بس یہی مقصد ہے، جب اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مانیں گے تو یہ عبادت ہوگی. یہ عبادت، لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف جب آتے ہیں تو ہم اللہ کی مان رہے ہیں. تو اس وقت بندہ جو ہے کہ وہ مومن ہوتا ہے. یہ کو ماننا یہ دعویٰ ہے، یہ کی ماننا یہ دلیل ہے. یہ کو ماننا یہ ظاہر ہے، یہ کی ماننا یہ باطن ہے. یہ کو ماننا یہ اسلام ہے، کی ماننا یہ ایمان ہے. اور نجات کس چیز پر ہے؟ یہ دونوں چیزوں پر ہے، کہ ظاہر میں بھی اس کو مانا جائے اور باطن میں بھی اس کی مانی جائے. تو یہ میرے دوست ذرا توجہ سنیے، آگے چلتے ہیں. لہذا میری کیا ضرورت ہے؟ میں باپ ہوں، میں بیٹا ہوں، میں تاجر ہوں، میں مسلمان ہوں. میں نے جب کلمہ شریف پڑھ لیا تو میری زندگی اب کلمے کی چھتری کے نیچے آ گئی. اب مجھے اپنی زندگی کی ہر سانس کی رہنمائی دین سے لینی. یہ نہیں کہ جب میں مسجد میں آؤں تو میں دین کا پابند، میں گھر چلا جاؤں تو دین کا پابند نہیں. یہ نہیں کہ جب میں مسجد کے لیے آؤں تو کپڑا صاف پہنوں، اور جب میں اکیلی زندگی گزاروں تو کوئی بھی کپڑے پہن لوں. ایسا نہیں. جب کلمہ شریف پڑھ لیا تو پھر میری اور آپ کی زندگی سانس لینے سے قبر میں جانے تک، اب جتنے شعبے بنتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے، سب کلمے کے تابع ہیں. اب کھانا بھی وہی ہے جو رب کہے گا، پینا بھی وہی ہے جو رب کہے گا، پہننا بھی وہی ہے جو رب کہے گا، سونا بھی ویسے ہی ہے جیسے رب کہے گا، چلنا بھی ویسے ہی ہے جیسے رب کہے گا، تعلقات بھی ایسے رکھنے جیسے رب کہے گا، دشمنی بھی ایسی کرنی ہے جیسے رب کہے گا، محبت بھی ایسی کرنی ہے جیسے رب کہے گا، بغض بھی ایسی رکھنا ہے جیسے رب کہے گا، اور جس کے لیے کہے گا. تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ بندہ پورا کے پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ. کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ آیت جب اتری ہے، جب کچھ لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے اور وہ اپنے دور کے یہود سے تعلق رکھتے تھے، جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہودیوں کے اندر اونٹ کا گوشت ان کی شریعت میں منع تھا، اونٹ کا گوشت منع تھا. وہ اس کو حقیر جانتے تھے یا پسند نہیں کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شریعت نے اس کو منع کر دیا تھا. جب شریعت نے منع کیا تو جو چیز شریعت منع کرتی تو آہستہ آہستہ نیک لوگوں کی طبیعت بھی ویسی بن جاتی، جیسے شراب کو شریعت نے منع کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں یہ یاد بھی نہ رہے کہ شریعت نے منع کیا کہ نہیں کیا، لیکن شریعت کے حکم کی بالادستی جو بندے کی طبیعت میں آتی تو اس کا نام بھی آتا تو گھن آتی ہے. جب اسلام اندر ایمان اور تعلیم اندر اترتی تو پھر وہ طبیعت کا تقاضا بھی بن جاتا ہے. سود سے کتنی نفرت کرتے ہیں آپ، سود کی تعریف آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگی، سود کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم بھی نہیں ہو، آپ علماء سے پوچھتے، لیکن جب نام آتا ہے تو آپ کی طبیعت گھن کھاتی ہے. توبہ توبہ، یہ تو غلیظ چیز ہے، یہ تو ناپاک چیز ہے. وہ نوٹ اس پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، لیکن کہہ دیا جائے یہ سود کا پیسہ ہے تو آپ پھینک دیتے، گندی چیز ہے. تو یہ جو نفرت طبیعت کے اندر آئی ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں اور آپ کی طبیعت میں اسلام اتر گیا ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ روح بھی اس سے بیزاری کرے. اور جو جائز چیزیں ہیں تو زبان کے ساتھ ساتھ روح بھی اس کے تابع ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں. اب آپ اس میں غور کیجئے, جب وہ لوگ اسلام لے آئے تو ظاہر سی بات ہے یہود میں تھے, یہودی تھے, تو ان کی شریعت کے اندر باقاعدہ باضابطہ طور پر ان کے نبی کی جانب سے اونٹ کا گوشت منع تھا. جب وہ اسلام لے آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا, تو کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ سب کچھ کرتے, نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, سب کچھ کرتے, لیکن وہ اونٹ کے گوشت کو نہیں کھاتے. جب ان سے کہا جاتا کھاؤ تو طبیعت میں وہ پرانی کراہیت تھی نا, طبیعت ایک بندے کی بن جاتی, مزاج بن جاتا ہے, تو کراہیت ان کو آ جاتی کہ نہیں بس ہم اس کو نہیں کھاتے, ہم اس کو نہیں کھاتے. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو حرام سمجھتے تھے. اگر اس کو حرام سمجھیں گے تو اس کو اسلام لانا ہی مقبول نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہوا ہے. جس طرح ہمارے وہاں بعض لوگ گائے کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں, نفرت بمانا اجتناب کرتے ہیں, یہ دوسرا لفظ میں کہہ دوں, پرہیز کرتے ہیں. اب پرہیز اس لیے کہ بھائی اس سے کولیسٹرول بڑھ جائے, یہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بڑے کا گوشت نہ کھائے, یہ اور چیز ہے. گھن کھائیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے تو بندہ اسلام سے نکلے گا. پھر یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے, اچھی بات ہے. اگر کوئی کولیسٹرول کا مرض ہے یا بلڈ پریشر کا مرض ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ کہ جناب آپ بڑے کا گوشت نہ کھائیں, تو یہ حلال جانتے ہوئے صرف پرہیز کے لیے اگر اس کو استعمال نہ کریں تو یہ ثواب کا کام ہے, جائز ہے. لیکن طبیعت ایسی بھی نہ ہو جائے کہ بالکل اس سے ایسے گھن کھائے, معاذ اللہ جیسے خنزیر کے گوشت سے گھن کھاتا ہے, کہ چھوڑو اس کے, اگر طبیعت ایسی ہو گئی تو پھر داڑھی رکھ کر بھی مسلمان نہیں رہے گا. یعنی کیا مقصد اس کا, اب بات مضمون پورا ہوتا ہے. وہ لوگ اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھتے تھے, یقین کرتے تھے, کیونکہ مسلمان ہو چکے تھے, لیکن طبیعت بن چکی تھی پہلی, کیونکہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, طبیعت بن چکی تھی. اب جب وہ اونٹ کے گوشت کو کھانے سے کراہیت ظاہر کرتے تھے, عقیدتاً نہیں تبن, عقیدہ تھا کہ یہ حلال ہے, ورنہ وہ کیسے مسلمان ہوتے, کیسے مسلمان ہوتے. تو عقیدہ تو تھا کہ یہ حلال ہے, حضور نے حلال رکھا, حضور کی شریعت میں حلال ہے, آپ سمجھ رہے میری بات. تبعتن تبین جو تبعن ہے ان کی, وہ نہیں پسند کر رہی تھی, وہ تنفر اور گھن کھاتی تھی, کیونکہ پرانی عادت ان کی طبیعت کو پڑ چکی تھی. اب جب وہ دور ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں چلے گا, عبادت کر رہے ہو, ہمارے دین میں کھانا بھی عبادت ہوتا ہے اور پینا بھی عبادت ہے. اب یہ اونٹ کے گوشت کو تم حلال سمجھ رہے ہو لیکن کھاتے نہیں, تنفر کر رہے ہو اور بھاگ رہے ہو. فرمایا نہیں, تم جب دل کو اس کے حوالے کر رہے ہو, ظاہر کو حوالے کر رہے ہو, تو باطن کو بھی حوالے کرو. اور پھر آیت نادل ہوئی, ادخلوا فی السلم کافا, محبوب ان سے کہو کہ اسلام کہاں کمزور ہے. اسلام کا اپنا پورا ایک نظام ہے, عدالت اسلام کی اپنی ہے, اسلام خود اپنا ایک قضاء کا منصب رکھتا ہے. اس مسئلے کے لیے آپ کے سب سے بڑے قاضی وہ ہیں جناب جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے, سمجھ رہے ہیں. تو فرمایا گیا کہ اب یہ گوشت کھاؤ, اور انہوں نے وہ کھایا, اور قرآن نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافا, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ان کو کھانا پڑا, اس لیے کہ جناب اس کو تم کیسے منع کر سکتے ہو اور کیسے. ہاں طبیعت اگر کسی بھی حاضر کے کہنے پر اگر پرہیز ہو, جس سے حضرات صوفیہ کو آپ دیکھیں, حضرات صوفیہ جب چلا کرتے تو گھی نہیں کھاتے, گوشت نہیں کھاتے, تو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سادھوؤں والا مذہب ہو گیا, یہ تو چیزوں کو حرام کر دیا ہے. ادخلوا فی السلم کافا, ہم نے کہا پرہیز اور چیز ہوتی ہے, کسی چیز کو اپنے پر حرام کر لینا یہ اور چیز ہوتی ہے. جس طرح شوگر کا مریض اگر میٹھا نہیں کھاتا تو وہ میٹھے کو حرام نہیں سمجھ رہا, لیکن اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ اس سے پرہیز کر رہا ہے, کیونکہ اب اس کے لیے زندگی کا ذائقہ اور زندگی کا مزاج دوسری غذا کے اندر ہوا ہے, اب اس کے لیے کڑوا جو ہے وہ میٹھا ہو گیا ہے, وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے. تو حضرات صوفیہ بھی جو چلا کشی کے اندر جن چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, وہ ایسے ہی ہے جیسے جسم کو بچانے کے لیے شوگر کا مریض میٹھے سے پرہیز کرتا ہے, اسی طرح وہ روح اور نفس کی صلاح کے لیے ان چیزوں کے اندر چلے سے پرہیز کرتے ہیں جس سے نفس کو تقویت ملتی ہے, اور نفس پھر بندے کو بغاوت کی طرف ابھارتا ہے. یہ اس کو بالکل ایسے سمجھ. اب میرے دوستو آگے چلیے, جب ہم یہاں سے سمجھتے چلے گئے کہ حضور کی زبان مبارک جو حضور کا واسطہ جو ہے وہ اصل واسطہ ہے, اور حضور کی زبان سے ضابطہ زندگی جاری ہوتا ہے, اور ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب ہماری زندگی کی ہر خواہش ظاہر اور باطن وہ شریعت کے پابند ہے, اور ہم اس کو کس سے لیں گے, حضور کی ذات سے لیں گے. تو لہذا حضور شارع بھی ہیں, یعنی شریعت کو نافذ کرنے والے بھی ہیں, بیان کرنے والے بھی ہیں, اور لوگ جب مسئلے پوچھیں تو اس کے جواب دینے والے بھی حضور ہیں. اور ہر بندے پر یہ لازم ہے مسلمان پر کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں جس چیز کو نہیں جانتا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی کا یہ شعبہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن میں اس کو اسلام کے نقطہ نظر سے کیسے اپناؤں مجھے تو نہیں پتا. اس پر فرض ہے کہ وہ عالم سے پوچھے کہ میری زندگی کا یہ شعبہ, مثال کے طور پر شادی ہو گئی اب شوہر ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ حقوق کیا ہیں, بیوی ہونے کا کیا مقصد ہے اور اس رشتے کے بعد, یا اولاد ہو گئی ہے تو یہ بچہ ہو گیا ہے اب یہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے, میری زندگی کا ایک شعبہ ہو گیا ہے, میری زندگی ایک اور شعبے کے اندر بٹ گئی ہے. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا؟ ہاں اولاد تو ہے, یہ تو سب کہتے ہیں اولاد, یہ تو ہندو بھی کہتا ہے اولاد, یہ تو مسلمان بھی کہتا ہے اولاد, اولاد ہونا تو ہے لیکن اس کے حوالے سے کیا رہنمائی مجھے شریعت دیتی ہے؟ اب باپ پر فرض ہے کہ فوراً وہ علماء سے رابطہ کرے اور سمجھے کہ اب میری ذمہ داری باپ کے ہونے سے کیا, باپ کی حیثیت سے بچے پر کیا ہے, یہ اس کے اوپر آ جاتی. مثال کے طور پر جیسے نمازی ہے, حاجی ہے, اللہ نے مال دے دیا, اب مال ایک نعمت اس کے پاس آ گئی, ایک شعبہ اس کے پاس کھل گیا. پہلے وہ خالی کلاش اور غریب اور کنگلا تھا, کلاش تھا, اب اس کے بارے میں وہ رہنمائی شریعت سے لے گا کہ جناب ایک شعبہ میری زندگی میں آ گیا ہے کہ میں فقیر ہو گیا ہوں. اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی فقیر ہیں, صبر کریں, یہ کریں, وہ کریں, کہا جی ٹھیک ہے یہ تو لوگوں کی باتیں, لیکن میں اپنے رسول کی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مجھ پر یہ کیفیت آئے گی تو میرے رسول میرے اس کے بارے میں کیا ضابطہ, کیا ہدایت, کیا طریقہ, کیا راستہ بتاتے ہیں. اور جب پیسے آگے جیب بھر گئے تو اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کا مزے کریں, کہا ٹھیک ہے یہ تو عام سی جنرل باتیں ہیں, یہ تو فطرت کی باتیں ٹھیک ہے, لیکن میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھ کر اسلام کی چھتری کے نیچے آ چکا ہوں, تو اگر مجھے یہ ایک شعبہ میری زندگی کے اندر کھلا ہے, اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مال میرے پاس آ جائے تو میرے نبی مال کہاں سے لانا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, مال جمع ہو جائے پھر کیا کہتے ہیں, خرچ کہاں کروں پھر کیا کہتے ہیں, تجارت کیسی کروں پھر کیا کہتے ہیں, کن چیزوں کو خریدوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بیچوں کیسے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, دینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جمع کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, گننے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, مال بڑھ جائے تو کیا کہتے ہیں, مال گھٹ جائے تو کیا کہتے ہیں, یعنی ایک ایک ضرورت میں پوری کائنات ہے اور حضور اس کے بارے میں ساری وضاحت عطا. اسی کو ہم درس نظام مصطفیٰ میں بیان کرتے ہیں, وہ پورا نظام عطا فرماتے ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے یہ ایک ضروری ہے. تو اب دنیا جو ہے سفر کر کے حضور کے پاس آتی تھی, سمجھ رہے میری بات آپ, ایک ایک ضرورت کے, میں کیا پہنوں, کس طرح پہنوں, کتنا پہنوں, کون سا پہنوں, کیا کھاؤں, کس طرح کھاؤں, کب کھاؤں, کس چیز کو کھاؤں, کتنا کھاؤں, یہ ساری چیزیں ایک ایک انسان کی جو ضرورت ہے اس میں ہزار سوالات بنتے ہیں. اور جو بندہ جس شعبے کے ساتھ, جس ضرورت کے ساتھ, جس نعمت کے ساتھ, جس معاملے کے ساتھ, جس کیفیت کے ساتھ اس کا سامنا ہوگا, اس پر فرض ہے اگر وہ شریعت کی تعلیم نہیں جانتا تو وہ حضور کے نمائندوں سے پوچھے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اسی کو مسلمان کہتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام کے اندر بولیے داخل ہو جائے. ایک بات, تو سب سے پہلے اس ضرورت کو جس نے پورا کیا وہ حضور کی ذات مبارکہ. سرکار نے اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر ہر بندے کی ضرورت کو بیان کی, قرآن نے احکام اتارے, حضور نے اپنی سیرت سے بیان کی. لوگ دور دور سے آ کر پوچھتے تھے حضور پنیر کھائیں, حضور مکھن کھائیں, حضور گوشت کھائیں, حضور کیسے چلیں, حضور کیسے بیٹھیں. میں معذرت کے ساتھ ایک بات صرف اسلامی تعلیمات کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ استنجا کیسے ہوتا ہے. اسلام اتنا وسیع عریض اور ہما جہت اور ہما گیر مذہب ہے کہ یہ کھانے سے لے کر استنجے تک, باپ کی پشت سے لے کر لحد تک, جتنے شعبے سب پر باتیں کرتا ہے. اور مسلمان وہ ہے جب کلمہ پڑھے نا تو یہ پوری زندگی اس کی اسلام کے تابع ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں کہ نماز وہ حضور کے کہنے سے پڑھے گا لیکن کمائے گا اپنی مرضی سے, ایسا نہیں. یہ نہیں کہ جناب کمائے گا اپنی مرضی سے, کمائے گا حضور کے کہنے پر لیکن خرچ کرے گا اپنی مرضی سے, ایسا نہیں. یہ بھی نہیں کہ جناب خرچ کرے گا حضور کی مرضی سے لیکن جس کو دینا ہو دے گا اپنی مرضی سے, یہ بھی نہیں. کہیں انسان کی مرضی نہیں, جو بھی ضرورت قلب میں اٹھنے والی, جو بھی کیفیت جس کو انسان عملی شکل دے, وہ کسی بھی صورت کی ہو, لازم ہے کہ وہ حضور کی شریعت و نظام کے پابند رہے گا. اور اسی لیے پاکستان بنایا گیا تھا, اسی لیے پاکستان, میں نے جمعے میں اس پر گفتگو کر لی ہے, اسی لیے پاکستان بنایا گیا تھا تاکہ ایسا قانون ہو جو ہمیں ہر نہج پر چلنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، تھوکنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، آنکھ اٹھانا کیسا ہے، آنکھ کو بند کرنا کیسا ہے، سستانا کیسا ہے، کھیلنا کیسا ہے، چستی کیسی، مزے کیسے، غم کیسے، سب حضور بیان فرماتے ہیں. اور ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس کا جس قسم کی کیفیات اس میں اٹھے، جیسے جیسے حالات کا اسے سامنا ہو، وہ اس حالات کے اندھیرے کے اندر اسلام کے نور کی تعلیم کو لائے. اس لیے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اپنی ساری زندگی کو اسلام کے حوالے کر دے اسلام کے. اب یہ ضروری کہ ممبر پر بیٹھا داڑھی والا ہے تو وہ اس کا پابند نہ، فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا سب پابند. تو یہ ذمہ داری کو سب سے پہلے کس نے بیان کیا؟ یہ حضور نے. جو حضور بیان کرتے تھے وہ تھا فتویٰ، جو صحابہ پوچھتے تھے وہ تھا استفتاء، حضور سے پوچھتے تھے. تو سب سے پہلا فتویٰ جو عطا فرمایا وہ حضور کی ذات گرامی. قرآن ماخذ تھا، حضور کی سیرت ماخذ تھی، صحابہ پوچھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا، تو اب لوگ ختم تو نہیں ہو گئے، کائنات ختم تو نہیں ہو گئی، لوگوں کی ضروریات ختم تو نہیں ہو گئی. سرکار نے بظاہر پردہ فرمایا تو آگے نسلیں تو چل رہی ہیں، اب ان کو دین کون پہنچائے گا؟ تو سرکار نے پھر اپنی جانب سے جو آگے چلے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی، یہ حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، یہ حضور کے اب نائب ہیں، یہ حضور کے نائب مفتی ہیں، یہ حضور کے نائب ہیں، اب انہوں نے فتویٰ دینا ہے، لوگوں کی شریعت کی بات انہوں نے سمجھانی ہے. صحابہ کا دور ہے، ہر جگہ پر جناب سرکار کے نمائندے موجود ہیں، اور ہر بندہ نمائندے سے تو لے رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا میں نمائندے سے لے رہا ہوں، وہ یہی یقین کر رہا میں حضور سے لے رہا ہوں. جس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ پوچھا تو اس کو یہ نہیں تھا کہ میں عبداللہ بن مسعود سے، آج بھی اگر آپ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھتے ہیں سفر کر کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ میں حضور سے پوچھ رہا ہوں. بظاہر جاتے مفتی کے پاس ہیں لیکن آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ میں حضور سے پوچھ رہا ہوں، اور یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ حضور کی شریعت مجھے بتا رہا ہے. تو یہ نمائندے ہوتے ہیں، لیکن وہ رشتہ جا کر وہاں سے جڑتا ہے جس مقصد کے اللہ نے پیدا کیا تھا. جو اصل معرفت کے باعث اور عارف ہیں وہ حضور ہیں جو شریعت عطا فرما رہے. تو صحابہ کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت عبداللہ مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت حسید بن خدیر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبید بن کعب، حضرت زید بن ثابت، میری ماں ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ جل و قدر حضور کے نائبین تھے جو شریعت کو بیان کرتے تھے. اس کے بعد جو دور آیا میرے دوستو وہ تابعین کا دور تھا، اس میں ان کے تلامذہ جو تیار ہوئے. حضور نے، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو آگاہی دینی تھی تو اپنا شاگرد مصطفیٰ کو بنایا، سرکار نے آگے لوگوں کو بتانا تھا تو اپنا شاگرد صحابہ کو بنایا، صحابہ نے آگے پہنچانا تھا، کیونکہ انسان تو پیدا ہو رہے نا، ان دنیا ختم تو نہیں ہو گئی، اور جو جیسے پیدا ہوں گے اب فرض یہ ہے کہ جناب ان تک دین کی بات پہنچائیں، ان کو اللہ کے دین سے وابستہ کریں، جو کلمہ پڑھائیں گے تو ضرورت ہوگی، تو پھر ان کے شاگرد ان کے تلامذہ ہوئے. تو مصطفیٰ رب کے شاگرد اور صحابہ مصطفیٰ کے شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحابہ کرام کا جب وصال ہونا شروع ہوا تو پھر ان کے تلامذہ حضرت علقمہ، ان کے تلمیذ حضرت سعید بن مسیب، ان کے تلمیذ حضرت ابراہیم نخعی، ان کے تلمیذ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ تابعین کے دور میں ان کے تلمیذ، جب ان کا وصال ختم ہو، یہ پیڑھی ختم ہوئی، آنے والا جب دور آیا تب تابعین کا، تو اس میں پھر حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، یہ بعد کے لوگ رہے. اس طرح یہ سلسلہ سینہ بسینہ سینہ بسینہ سینہ بسینہ گویا کہ چلتا رہا، اور شریعت مطہرہ کا تحفظ ہوتا رہا، اور یہ دین کی باتیں آگے بڑھتی چلی، اور یک بعد دیگرے یک بعد دیگرے یک بعد دیگرے نمائندے بنتے رہے، یہاں تک کہ بر صغیر کے اندر جنہوں نے 150 سال تک اس تمام عزت و آبرو کا تحفظ کیا اور بقا کی، وہ امام احمد رضا کا گھرانہ تھا، جس کی ابتدا مولانا رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ سے شروع ہوئی اور آج کے دور میں حضور تایو شریعہ کی صورت میں نظر آ رہی ہے. تو گویا کہ یہ تسلسل جو ہے یہ اسی تسلسل کا ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا فتویٰ جاری فرمایا، جو شریعت کا فتویٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بولیے پہلا جاری فرمایا. میں نے آپ کو شروع سے اس لیے بتایا کہ اللہ تک ڈائریکٹ رسائی نہیں، اس کا واسطہ ہے حقیقی حضور کی ذات ہے. کیونکہ براہ راست کوئی بندہ خدا کو پا نہیں سکتا، نہ ہماری عقل وہاں تک، جو یہ کہے میری عقل پہنچتی ہے اس نے اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کی توہین کی، اور ایسے بدبختوں کے لیے اللہ نے بیان فرما وما قدر اللہ کا قدری، یہ تو ایسے ناقدر اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کہ اپنی گھٹیا فکر پر مجھے قیاس کرتے ہیں، انہوں نے تو اللہ کی وہ عزت و توقیر کی نہیں جو اللہ رب العالمین کی عزت و شان تھی، اس لیے فرمایا گیا کہ بندہ براہ راست خدا کو اگر پا لیتا تو پھر عبادت کر لیتا، لیکن عبادت کو جو معرفت کے ساتھ رکھا گیا ہے، معرفت کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اگر آپ کو جس کا گھر پتا ہو تو پھر آپ کسی سے پوچھتے نہیں، ڈائریکٹ پہنچتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ، لیکن جب آپ کو گھر نہ پتا ہو لیکن پہنچنا مقصود تک ہے اور وہاں علامتیں لکھی ہوئی ہے، دائیں طرف مڑ جائیں، بائیں طرف مڑ جائیں، گھر کا نمبر یہ ہے، تو اس کو پہنچنے کو کہتے ہیں معرفت، کہ آپ نے تعارف لیا، آپ نے واسطے لیے وہاں تک پہنچے، تو قرآن نے یہی فرمایا تھا یعبدون یعنی یعرفون، یعنی ہماری معرفت حاصل کرو، اس کا مطلب کہ تمہاری عقل ہم تک نہیں پہنچ سکتی، ہاں ایک ذات ہے وہ ہمارے محبوب کی ہے جو ہم تک پہنچیں گے، تم سب ان تک پہنچو وہ تم کو ہم تک پہنچا دیں گے، کہ جو اس اصل اصول کا انکار کرتا ہے اور امت کو گمراہ کرتا ہے اور توحید کا نام لے کر اللہ رب العالمین جل والا کی شان کی ناقدری کرتا ہے، اور یہ کہتا نہیں بندہ براہ راست پہنچ سکتا ہے، براہ راست پہنچ سکتا ہے، براہ راست پہنچ سکتا ہے، تو یہ براہ راست پہنچنے کا جو نظریہ ہے یہ ہزار ہا قرآن کی آیتوں کا انکار ہے، بلکہ یہ اللہ کے دربار کی توہین ہے کہ ہارے تو خیرا اٹھے اور خدا کو پالے، یہ تو ناقدری ہے، اور ایسی بدبختوں کے لیے خدا نے فرمایا وما قدر اللہ کا قدری ہی، فرمایا ہاں ایک بنایا ہم نے جو ہم تک پہنچتا ہے اور وہ امینہ کا لال ہے، تم سب اس تک پہنچو اور وہ ہم تک پہنچے گا، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی کہ سرکار مفتی اعظم ہند تک آپ پہنچتے ہیں وہ آپ کو اعلی حضرت تک پہنچاتے ہیں، آپ اعلی حضرت تک پہنچتے ہیں وہ آپ کو غوث اعظم تک پہنچاتے ہیں، آپ غوث اعظم تک پہنچتے ہیں وہ آپ کو مولا مرتضیٰ تک پہنچاتے ہیں، آپ مولا مرتضیٰ تک پہنچتے ہیں وہ آپ کو شیخین تک پہنچاتے ہیں، آپ شیخین تک پہنچتے ہیں وہ آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پھر خدا تک پہنچاتے ہیں، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے نائبین ہیں، وکیل ہیں، ان کی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو نسبت ہے یہ اصالتن نہیں ہے، یہ وکالتن ہے، یہ نائبین ہے، اور رب سے جس کا رشتہ اصالتن ہے وہ صرف ذات مصطفیٰ، بولی سبحان اللہ، وہ ذات مصطفیٰ، تو میرے دوستو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ اسی لڑی اور اسی فیض اور اسی ترجمانی کے منصب کے ایک ترجمان ہیں، شریعت مطہرہ کا نفاذ، شریعت مطہرہ کی بقا، اس کا تحفظ، جس مقصد کے لیے انسان آئے ہیں ان کے اس مقصد کو پہنچانا، یہ انتہائی بزرگ و برتر منصب ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی ضروریات کی تکمیل جن کے ہاتھوں سے کرائے وہ منصب کتنا بزرگ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے وہ معلم ہے، سب سے بزرگ منصب، کہ ان کے ذریعے اللہ گمراہ انسانیتوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، ان کے ذریعے خدا کا پتہ ملے گا، اور بندہ پیدا بھی خدا تک پہنچنے کے لیے ہوا ہے، تو اصل ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم خدا تک پہنچے، تو جن کے ذریعے خدا اپنا پتہ دے تو وہ منصب کتنا بزرگ ہوگا، اس لیے فرمایا کہ عالم کی سیاہی جو ہوگی وہ شہید کے خون سے زیادہ قدر والی ہوگی، کہ شہید تو وہ ہے جو ایک دفعہ میدان جہاد میں اترا اور بڑی عظیم شہادت اس نے دی، اس نے تو ایک دفعہ کیا ہے اور کچھ وقت اس نے لگایا، اور ایک عالم وہ ہے کہ جب سے اس نے سانس لی اور سانس گئی اس وقت تک اس نے شریعت کی پابندی کی، ایک شخص وہ ہے کہ جس نے چند گھنٹے اللہ کی راہ میں لگا کر جان دے دیے وہ رہے فی سبیل اللہ میں اور وہ شہید ہوا، اور ایک شہید وہ ہے، شہید وہ ہوتا ہے، شہید کا معنی گواہ، یعنی وہ اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے کہ بالادستی حکم کی اللہ کی ہے، ہم پھنس گئے تھے کسی شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گواہ بنتا ہے اس بات پر کہ اللہ ہے، وہ گواہ بنتا ہے کہ یہ جان جس کے حکم اور جس کی عزت کے لیے دینی ہے وہ ایک ہی خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، شہید گواہ ہوتا ہے اللہ کے وجود پر، اس کی شریعت پر، اس کے دین پر، اس کے قانون پر، اور وہ جان دیتا اس لیے ہے، وہ کہتا میری جان اتنی اہم نہیں ہے، اس کا نظام اور اس کا قانون اتنا اہم ہے، کا قانون، اس لیے قرآن اس کو لفظ کیا عطا فرمائے گواہ، یہ ہماری ذات کا گواہ ہوتا ہے۔ شہید کا معنی تو ہم یہ ضرور لیتے ہیں کہ جناب جو کہ جناب جو دشمن کے ہاتھ سے مار دیا گیا، لیکن کس وجہ سے مارا گیا، اس کی فکر کیا تھی، وہ ہماری طرح بستروں پر خراٹے کیوں نہیں لے رہا تھا، وہ اٹھ کر کیوں گیا میدان جہاد کے اندر، وہ کیوں گیا دشمنوں کے آگے، اس کی نیت کیا تھی، کیا اس کے بچے نہیں تھے، کیا اس کے اہل و عیال نہیں تھے، کیا اس کی خواہشات نہیں تھی، کیا اس کی زندگی نہیں تھی، کیا اس کی زندگی کے اسباب نہیں تھے، ہم تو خواب خرگوش میں خراٹے لے رہے تھے اور وہ اترا اور دشمن کے ہاتھ پر مارا گیا، تو اس کو لے جانے والی کیا چیز تھی، یہ تھی کہ یہ خدا کے نظام کو بگاڑ رہا ہے اور میری جان اس لیے کہ میں جان دے کر نظام کو بچاؤں گا، اور یہی تو امام حسین نے کیا نا کربلا کے اندر۔ اور مولانا مصطفی رضا خان صاحب، وہ جب شودی کی تحریک چلی، میرے دوستو توجہ کرنا، جب شودی کی تحریک چلی تو اس میں زبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ہندو بنایا جا رہا تھا، زبردستی پکڑ پکڑ کر، تو لوگ یہ بھی کہتے تھے آپ بس ممبر پر تقریر کریں، آپ نے کہا چپ کر، ممبر پر تقریر ہوگی، اب میدان میں بھی آنا پڑے گا۔ اور تاریخ ہند اٹھا کر دیکھیے کہ جس نے میدان میں آ کر ہندوؤں کے دانت کھٹے کیے اور مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے تبلیغ کے مبلغین بھیجے اور میدان کے اندر عمل کیا اور اپنی مسجدیں اور خانقاہوں سے نکل کر کام کیا، وہ احمد رضا کا شہزادہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب۔ اور یہ دیکھیں، بغیر قربانیوں کے کوئی امام نہیں بنتا، مفتی تو بن جاتے، وہ تو کوئی بھی کورس کرے، کوئی بھی کورس کرے۔ میں تشبیہ نہیں دیتا، ایک بات عرض کرتا ہوں، میں نے خود سکھوں کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا ہے، ہاں میں امرتسر گیا، میں نے سکھوں کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، تو کہ عزت کر رہے ہیں اس کی ہم، جب تک تقاضے نہیں ہوں گے، جب تک تقاضے نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستو ذرا توجہ کریں آپ اس بات پر، حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ جو یہ ابھر کر، مفتی تو اس دور میں بہت تھے، لیکن آپ کو جو مفتی اعظم علیہ السلام کہا گیا وہ آپ کی اس غیرت کی وجہ سے کہا گیا، حمیت کی وجہ سے کہا گیا۔ اور جس وقت آپ دیکھتے ہیں شودی فرقے کا رد آپ نے کیا، یہ تحریک آپ کے کہنے پر، آپ کی کوششوں پر، آپ کی کوششوں پر یہ تحریک ختم ہوئی، آپ نے پورے ہند اور بر صغیر کے علماء کو مجتمع کیا، آپ کا فتح و فتح مصطفیٰ اس کی دلیل ہے۔ گلی گلی کوچے کوچے مناظروں کے لیے آپ نکلے، ہندوؤں کے جوابات کے لیے آپ نکلے، اپنے فتاووں کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے آپ نے اسلام کا تحفظ کیا۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنا عملی کردار ادا کیا۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دادا ہیں، ان کے دور سے لے کر حضور مفتی اعظم ہند کے دور تک یہ 150 سالہ سلسلہ ہے افتاء کا، جو آج تک حضور تعالی شریعہ کی صورت میں چل رہا ہے الحمدللہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے باقاعدہ بر صغیر کے اندر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو تحریکیں اٹھ رہی تھی اسلام کے خلاف، اس میں باقاعدہ دارالقضا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بنایا اور ایک مرکز اور سینٹر بنایا کہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو شریعت کا کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو یہاں سے پوچھیں گے۔ اس میں آپ نے 3 شخصیات کو یہ منصب عطا فرمایا جو دارالقضا کو چلائیں گے، اور پورے بر صغیر کو وہ دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی شخصیت جو تھی وہ حضور صدر الشریعہ، حضور مولانا جدید قادری جیسی شخصیت، اور ان کے ہم پلہ حضور مفتی اعظم ہند کو بنایا، اعلی حضرت خود۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضور مفتی اعظم ہند کی اعلی حضرت کے دور میں کتنی مقبولیت تھی، کہ جب دارالقضا بنا اور ایسا مرکز بنا کہ جہاں سے شریعت مطہرہ کی تعلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پورے بر صغیر کے لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے، تو اس کے جو اعلی حضرت اپنے نائبین جو بنائے ہیں، جو اس دارالقضا کے ذمہ دار تھے، وہ 3 شخصیات تھی، 3 شخصیات تھی، جن میں سے خاص طور پر جو عظیم شخصیت حضور صدر الشریعہ تھے، اور دوسرے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ آپ کی وہ علمی خدمات، 18 سال کی عمر میں آپ مکمل تعلیمات سے فارغ ہو چکے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 40 علوم پر مکمل دسترس آپ کو 80 سال کی عمر، آپ کو 18 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے آپ کے ایک فتوے کو دیکھا، جو آپ نے 18 سال کی عمر میں پہلا فتوا، اور بڑا زبردست یہ معاملہ ہے کہ والد اور شہزادے میں کتنا ربط، دیکھیں اعلی حضرت نے جب سب سے پہلا فتوا لکھا وہ مسئلہ رضاعت پر لکھا تھا۔ مسئلہ رضاعت یہ ہے کہ کیونکہ 3 قسم کی مائیں ہوتی ہیں، ایک ماں تو وہ ہے جس سے ہم پیدا ہوئے، وہ تو ہماری نسبی ماں ہے، وہ ہماری نسبی، ایک ماں وہ ہے جس کی بیٹی سے ہماری شادی ہوتی ہے، وہ مساہرت کے حوالے سے ہماری ساس، وہ ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے، یہ قرآن ذکر کرتا ہے. اور تیسری ماں جو ہے وہ رضاعت کا جس کا دودھ پیا جائے, وہ تین ماں رضائی ماں. تو یہ تین مائیں بنتی, کتنی بولیے, نسبی ماں حرمت مسحرت سے جو ایک ساس جس کو کہتے ہیں وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور داماد اس کے لیے جو ہے کہ وہ بیٹے کا درجہ رکھتا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ رضائی ماں ہے جو دودھ پلاتی ہے. اب دودھ پلانے کی مدت جو ہے ہماری کتابوں کے اندر درج ہے کہ ماں جو دودھ پلائے گی وہ دو سال پلائے گی. کتنے؟ دو سال کے بعد پلانا گناہ ہے, لیکن حرمت رضاعت جو ثابت ہوگی وہ ڈھائی سال تک ثابت ہو سکتی ہے. کہ بچہ اگر ڈھائی سال کی عمر کے اندر اندر اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا, دودھ پینا تو دو سال ہے بچے نے, لیکن اگر کسی بچے کی عمر دو سال سے بڑھ گئی اور ڈھائی سال سے اندر ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی, اور وہ بچہ اس خاتون کا بیٹا کہلائے گا, اور اس خاتون کی جتنی اولادیں ہیں وہ اس کے بھائی بہن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ منہ سے دودھ بچے نے نہیں پیا, دودھ جو ہے وہ ناک کے ذریعے حلق میں پہنچا. اعلی حضرت کی عمر شریف اس وقت 13 سال تھی. اعلی حضرت نے اس کا جواب لکھا اور اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب کی خدمت میں پیش کیا, وہ بہت خوش ہوئے, اس کی تصحیح کی اور مہر بنا کر امام محمد رضا کو 13 سال میں عطا فرمائی کا بھی فتویٰ دے گا. لیکن اس کے باوجود 11 سال اپنے والد گرامی کے زیر سایہ رہے آپ, یعنی اجازتیں مل گئی تھی, یعنی افتاء فتویٰ مفتی یہ حضور کے نائبین ہیں, اس کی ذمہ داری اتنی ہے, اس کی حساسیت اتنی ہے کہ امام احمد رضا جیسی شخصیت جو 13 سال کی عمر میں مکمل علوم کسے گویا کہ فاضل ہو چکے ہیں اور مکمل استحضار ہیں, لیکن 11 سال امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ رہے. حضور مفتی اعظم ہند کو بھی آپ دیکھیے, بڑا کمال, آپ کی خدمت میں بھی پہلا مسئلہ جو آیا مسئلہ رضاعت کا آیا, جس طرح اعلی حضرت نے بغیر کسی کتاب کی معاونت کے آپ نے جواب لکھا تھا, اسی طرح حضرت مفتی اعظم ہند نے بھی پہلا جواب جو تحریر فرمایا وہ بغیر کسی کتاب کی معاونت سے آپ نے جواب لکھا, اور جو جواب اعلی حضرت فاضل بریلوی کی خدمت میں پہنچا تو اعلی حضرت نے بہت پسند فرمایا, اور بلا کر صدر الشریعہ سے کہا کہ مہر تیار کی جائے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کے لیے, اور آپ کا پورا نام محی الدین ابو البرکات مصطفیٰ رضا نوری برکاتی کر کے پوری مہر فاضل بریلوی نے اپنی موجودگی میں تیار کرا کر مفتی اعظم ہند کے حوالے کری کہ اب مولانا مصطفیٰ رضا جو ہیں یہ بھی فتویٰ دیا کریں گے. یعنی اعلی حضرت کے دور میں آپ کی شہرت تھی. آپ نے یوں تو پیدائش کے ساتھ آپ کی عمر شریف 92 سال یہ رہی, 92 سال کے قریب آپ کی عمر, اللہ نے بہت طویل عمر عطا فرمائی, اور آپ کی عمر جو رہی ہے وہ کمال کی رہی ہے. ایک انگلینڈ کے اندر مجھے ملا, کہنے لگا کہ جناب آپ نے تو صرف مرید ہی بنائے, یہ کیے یونیورسٹیاں بناتے, یہ کرتے, اور میں نے کہا دور کے اعتبار سے ائمہ کام کرتے ہیں, دور کے اعتبار سے ائمہ کام کرتے ہیں. آپ کے دور مبارکہ کے اندر جتنی تحریک اسلام کو گرانے کے لیے اٹھی تھی اس وقت آپ خود ایک یونیورسٹی تھے. یہ کتابوں میں درج ہے, جس گاؤں میں آپ جاتے گاؤں کا گاؤں کلمہ پڑھتا تھا, جس علاقے میں سال بھر زور لگا کر لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالتی. سرکار مفتی اعظم ہند کا سال میں ایک دورہ ہوتا, گاؤں کا گاؤں عاشق رسول ہو جاتا. 1 کروڑ سے زیادہ مریدین, جس میں تعداد سب سے زیادہ علماء کرام کی تھی. آپ نے ساری تعلیم اپنے والد گرامی اعلی حضرت سے حاصل کی, اور اپنے برادر اکبر حضور حجت الاسلام سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی, اور اپنی زندگی میں آپ نے 50 سال سے زیادہ عرصہ فتویٰ دیا. آپ کے فتاوے جمع نہ ہو پائے کیونکہ کثرت اسفار کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, تعویذات کا جو سلسلہ ہے اس میں مفتی اعظم ہند اپنی جگہ پر ایک تجدیدی شخصیت ہیں. نقش نوری تعویذات اور امریات کے اندر ایک آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے جو سرکار مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کا ہے. اس کے اگر آپ نقوش کو دیکھیں تو بندے کے دماغ سے ٹھنڈے پسینے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی نقل کیسی کی جائے. تو نقل تو بعد میں, اس کو ایجاد کرنے میں آپ کی ذہنیت کیا تھی؟ آپ جو تسخیر کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے, دائمی سکون کے حوالے سے, ایمان کی پابندی کے حوالے سے, یعنی آپ نے تعویذات کے ذریعے, اس کی رقم کوئی نہیں لی اس پر, لیکن تعویذات کے ذریعے آپ نے ہندوؤں کو کلمے پڑھائے. یہ آپ کے تجدیدی کارناموں میں سے, اور خود علم میں اتنا تبحر تھا کہ آپ نے 18 سال کی عمر میں فراغت کے بعد, میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, 18 سال کی عمر میں فراغت کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے زیر سایہ رہے. حضور حجت الاسلام اپنے بڑے بھائی مولانا حامد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ جو اپنے وقت کے فضل خیر آبادی کہلائیں، ان کے آپ نائب رہے ہیں اور حضرت صدر الشریعہ کے ساتھ آپ رہے ہیں، لیکن جب آپ نے تدریس فرمائی تو 30 سال آپ نے تدریس کی، کتنی 30 سال، منظور الاسلام اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جو دارالعلوم ہے اس میں آپ نے پڑھایا، اور کیسے آپ نے شاگرد تیار کیے، اس میں سب سے بڑے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں شیر بشائل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب، انہوں نے اعلی حضرت سے تو پڑھا ہے لیکن ان پر جو رنگ چڑھا ہے وہ سرکار مفتی اعظم ہند کا چڑھا، مولانا سردار احمد خان صاحب رحمہ اللہ لائل پور فیصل آباد، یہ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، حضور شریف الحق امجدی صاحب رحمہ اللہ یہ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، مجھے بتائیے شریف الحق صاحب کا فتاوا آیا ہے، ہم نے زیارت کرنے کا شرف ہوا ہے، شریف الحق صاحب رحمہ اللہ نے 70,000 سے زیادہ فتاوے دیے ہیں، 70,000 سے زیادہ، ابھی جلدیں آ رہی ہیں، 3 جلدیں تقریباً 800-800 صفحے کی صرف عقائد چل رہے ہیں، ابھی صرف جو ہے وہ عقائد ہے، ابھی معمولات کی بات نہیں آئی، ابھی نمازوں کا ذکر نہیں آیا، 3 جلدیں شارح بخاری کے آ چکے ہیں، آپ صرف سوال اٹھائیے اور سوال دیکھیے کہ سوال کتنا پیچیدہ ہوتا ہے، اور ان کو چند سطروں کے اندر حضور مفتی اعظم ہند کی تربیت آپ کے اوپر جو ہے ایسی ہے کہ آپ جواب پڑھیں گے تو ہائے ہائے کرتے رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے تلامذہ کو کیا مقام عطا فرمایا، خود صدر حضور مفتی شریف الحق امجدی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے جب تدریس چھوڑی تو کثرت سے آپ کے اسفار ہوتے تھے، سفر، کہتے ہیں کہ جب میں کوئی فتویٰ لکھتا حضور مفتی اعظم ہند نہیں ہوتے، اور جب میں کوئی فتویٰ تحریر کرتا تو کہتے ہیں کہ بہت کمال کے انداز میں اس کو تحریر کرتا، اس کی نوک پلک کو بار بار دیکھ کر اپنے جو ساتھ بیٹھے ہوئے مفتی ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے میری تحریر ان تمام کے نزدیک لاجواب ہوا کرتی تھی، اور اس کو میں کسی خاص مسئلے کے لیے اگر کوئی واضح دلیل اس کی نہیں ملتی تو دور سے کوئی جزیہ لا کر میں اس کو اس کے لیے اشارے لاتا اور اقتضاء دلالت لا کر اس مسئلے کو لکھتا، کہتے ہیں لیکن جب میں وہ فتویٰ لکھنے کے بعد مفتی اعظم کے پاس پہنچتا تو حضرت مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ ایک نظر میں دیکھ کر فرماتے کہ مفتی شریف الحق صاحب پہلی سطر میں یہ عبارت کو یوں نہیں یوں کر دو، یہ مناسب نہیں ہے، فرمایا جب میں سنتا تو میں کہتا واقعی میں اس کی اگر اصلاح نہیں ہوتی تو سارا مسئلہ بگڑ جاتا، فرما میں حیران ہوتا کہ 72 سال کی عمر ہے کتابیں پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا ہے لیکن استحضار اتنا ہے کہ صرف اردو عبارت کو دیکھ کر اس مسئلے کو جانچنے کے آگے مسئلہ کیسا ہوگا، فرمایا جس مسئلے کے حل کے لیے اگر واضح مجھے کوئی حکم نہ ملتا اور میں دور سے کسی جزئیے سے استدلال کرتا، مفتی اعظم ہند سے کہتا کہ حضور ملا نہیں تو آپ فرن فرماتے ہیں، شامی میں ایسے لکھا ہوا، فنا فتاوے میں ایسا لکھا ہوا، تو شریف الحق صاحب جیسا عظیم، کیونکہ وہی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو جو جانتے ہیں ان کی جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ شریف الحق امجدی صاحب رضی اللہ ان کو اللہ نے فقہ میں اور حدیث میں کیسا تباہر عطا فرمایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس وقت دوبارہ اسی طرح بچہ سمجھتا تھا جس طرح بچے کی صورت میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو یہ حضرت مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کے یہ علمی کارنامے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو برتری عطا فرمائی، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشبختی کا مقام رہا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ہم نے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا کے حوالے سے چند باتوں کو ہم نے پڑھا، کیونکہ وقت ہمارا جو تھا اس سے کچھ زیادہ ہو گیا، ورنہ میں نے چاہا تھا کہ فتاوی مصطفیہ سے چند فتاوے میں نے کتاب الاعتقاد سے نکال کے رکھے تھے کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ کو میں بتاؤں کہ سمجھانے کا انداز جو ہے آپ دیکھیے، میں کہتا ہوں اگر فتاوی مصطفیہ کے جلد کو ہٹا دیا جائے یا صرف فتاوی مصطفیہ کے کسی فتوے کی عکس کو لے کر کسی مفتی کو دیا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ اعلی حضرت نے تحریر کیا ہے، یعنی مزاج اتنا پختہ ہے کہ اعلی حضرت کے لکھنے کا انداز اور مفتی اعظم ہند کے لکھنے کا انداز بالکل ایک جیسا نظر آتا ہے، وہ استدلال کے طریقے ہیں، وہ عبارتوں کا تسلسل ہے اور وہی زور بیانی ہے، اور کسی مسئلے کے لیے جب نقد فرماتے ہیں تو نقد برائے تعمیر کا ایسا انداز ہے کہ بندہ ہائے ہائے کرتا رکھ جاتا ہے کہ جو اس مسئلے سے جو فقہ سے اور افتاح سے تعلق رکھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ شاہکار جتنا جمع ہو سکا وہ ہوا فتاوی مصطفیہ کے نام سے، جو ایک جلد مجلد ہمارے پاس موجود ہے جو باقاعدہ چھپ گئی ہے، اس کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو نظریاتی یعنی جو نظریات سے متعلق فتاوے ہیں، کیونکہ بے شمار مفتی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز روزہ زکات حج تجارت پر تو لکھ سکتے ہیں لیکن عقیدے پر ان کا قلم اتنا جمتا نہیں ہے، کیونکہ میری خود فیلڈ عقیدے کو زیادہ پڑھنے کی ہے، اعلی حضرت ایک واحد شخصیت ہے، اور ان کے بعد مفتی اعظم ہند. ان کے فتاوے میں اگر آپ علم کلام کو پڑھیں, عقیدے کو پڑھیں, تو آپ کہیں اس سے بہترین گفتگو عقیدے پر ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کسی مسئلے کا جواب جو مسئلہ عقیدے سے متعلق تھا, فروع سے نہیں تھا, لکھا تو ایسا لکھا کہ ان سے بڑا مناظر کوئی نہیں تھا. علم کلام پر اس سے بڑی, میں نے اس دور میں بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لکھتے ہیں اگر ان سے تجارت کا مسئلہ پوچھو تو لاجواب لکھیں گے, ان سے نکاح طلاق کا پوچھیں تو بہت اچھا لکھیں گے, لیکن علم کلام کا دیکھو تو ہم کتاب اٹھا کے رکھ دیتے, ہم نے کہیں مفتی صاحب کا کام ہی نہیں اس موضوع پہ لکھنا, عقیدے پر یہ لکھ ہی نہیں سکتے, یہ سمجھے ہی نہیں مسئلے کو. اور سمجھنے کے لیے عام نزت المجالس اس کتاب کے حوالے دے کر جناب جو ہے کہ وہ بات گزار رہے ہوتے ہیں کہ بس بھائی فلاں کتاب کے اندر آ گیا ہے جناب, فلاں کتاب کے اندر, اور وہ کتاب بھی ایسی کہ مسئلہ اتنا اونچا ہے اور اس کو استدلال کے لیے کتاب. لیکن مفتی اعظم ہند اور اعلی حضرت ایسی شخصیت ہیں کہ آپ سے اگر عقیدے کا کلام پوچھا جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ واقعی میں آپ مناظرے میں اسی طرح کامل نظر آتے ہیں اور اس کے مظہر عتم نظر آتے ہیں جو خوارج و نوافس کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جس طرح حاصل کیا. اس مناظرے کو اگر آپ پڑھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا مناظرہ ہے. تو میرے دوستو, یہ ہمارے لیے بہت بڑی نسبت ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایسے سچوں کے ساتھ رکھا ہے. پوری زندگی آپ کی تقوی و طہارت کے ساتھ, تعلیم بھی تقوی و طہارت کی اور اپنے جسم اس کے یعنی اپنی ادائیں بھی جو ان کی تھی. علماء صرف دیکھتے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند وضو کیسے کرتے, حضور مفتی اعظم ہند نماز کیسے پڑھتے ہیں, حضور مفتی اعظم ہند چلتے کیسے. یعنی وہ علم و فقہ صرف قلم اور کاغذ تک محدود نہیں تھا, وہ آپ کی اداؤں میں تبدیل ہو گیا تھا, آپ کی اداؤں میں. اور آپ کا نعتیہ دیوان اگر آپ دیکھیں تو غالب بھی شرما جائے جس انداز میں آپ کے اردو ادب میں اللہ نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا, اور اس میں جو عربی کلام آپ نے لکھے ہیں اس کو اگر بندہ دیکھے تو یقیناً میں تو صرف میں کیا کہوں, اور میری جیسے بیکار آدمی کی کیا حیثیت ہے کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ ان کے بارے میں کہیں. میرے شیخ نے, جن کا نظیر یقیناً کوئی نہیں ملتا, انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. یعنی بلندی آپ دیکھیے مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کی, کہ آج حضور تایو شریعہ کی سلاست. اور میں نے ایک بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور زیب سجادہ حضور تاج الشریعہ دامت برکات اللہ علیہ فتح رضویہ شریف کا کی تعریف فرما رہے ہیں, یعنی عربی میں کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ ایک مولانا ہوتے ہیں وہ اردو کے اندر پڑھتے ہیں. میں زمبابوے میں حضرت کے ساتھ رہا, ہرارے میں حضرت کے ساتھ رہا, میں نے دیکھا کہ اللہ نے علم اعلی حضرت کے خاندان کو ایسا عطا فرمایا ہے کہ اعلی حضور تاج الشریعہ اس وقت شوگر کا مرض بڑھنے کی وجہ سے بظاہر جو بصارت ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ آپ کو کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی عبارت نظر نہیں آتی, عبارت نظر. اور یہ سلسلہ تقاضا بشری کے اعتبار سے بڑا طویل ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ادھر سے مولانا, میں بڑی قیمتی بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں, اور میرے شیخ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں کیا ہوں, کہا میں تو مفتی اعظم ہند کا ایک ذرہ ہوں. جیسا ایک ذرہ ہوتا ہے, جیسا ایک صحرا ہو اور اس میں پڑا ہوا ایک ذرہ, ذرے کی کیا حیثیت صحرا کے سامنے. تو اس سے آپ سرکار مفتی اعظم ہند کی بلندی کا اندازہ لگائیے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کی کہ پورا ایک پیراگراف اردو میں مولانا پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں کسی مفتی کو آپ بٹھائیں, اس کے سامنے اردو میں ایک دفعہ فتاوی رضویہ کا پیراگراف پڑھیں, اس کو کہیں یہی اردو دوبارہ سنا دو, وہ نہیں سنا سکتا. کیونکہ تحریر اعلی حضرت کی اردو میں ہی ہے. ایک پیراگراف یعنی دو چار لائنیں اگر کسی بہت بڑے عالم کے ساتھ بھی سامنے بھی پڑھ دی جائے فتاوی رضویہ کی ایک مسئلے کے جواب میں, اور پھر کتاب سامنے رکھے گی, اب پڑھیے ذرا ہو بہو ویسی, تو میں کہتا ہوں کہ بہت ممکن ہو تو وہ ایک لائن پڑھیں گے دوسرے میں ڈگمگا جائیں گے, یہ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے, مفہوم و مضمون صحیح بیان کر جائیں گے لیکن لفظ ان کے آپس میں مل جائیں گے. لیکن حیرانگی ہوتی ہے اس خاندان پر, حضور تاج الشریعہ کے سامنے مولانا پورا ایک پیراگراف پڑھ کے چپ کرتے ہیں, آپ اس کی پوری تعریف بیان کرتے ہیں. یعنی وہ اردو میں پیراگراف پورا کرتے ہیں اور آپ اپنی زبان میں اس کو عربی میں کر کے بیان کرتے ہیں, اور وہ جملہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرا جو ڈپارٹ ہے وہ عربی سے اس کو تحریر کرتا ہے, اور تحریر کرنے کے بعد وہ علماء جو جامعہ اشرفیہ ادھر کے جو ادب میں عبور رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الفاظ بھی ایسے نکلتے ہیں جو فصاحت میں اعلی مقام, فصاحت میں اعلی مقام پر ہے. اور الحمدللہ میرے شیخ نے اس وقت 3 جلدیں فتاوی رضویہ کی مکمل عربی میں کر دی ہے, اور عربی بھی وہ کہ جس کو مصری بھی دیکھے تو کتاب پر نثار ہو جائے. عربی بھی وہ جس کو ہاشمی شامی دیکھے تو کتاب پر نثار ہو جائے، کیونکہ عربی کرنا تو کوئی بھی رسالہ بلائیے وہ تو کوئی بھی کر دیتا ہے، لیکن ان کے مزاج کے اعتبار سے وہ جو تعبیرات وہ رکھتے ہیں اس تعبیرات کا لحاظ رکھنا، ان کی زبان کا لحاظ رکھنا، اس کے تسلسل کا لحاظ رکھنا، تو میں کہتا ہوں یہ ملکہ تاج الشریعہ قبلہ دامت برکات ملالیہ کو علم تبحر کا یہاں پر آج ہے۔ میرا یہ معاملہ خود ہوا، میں نے کہا جناب زہبی جو ہے حضور وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ تو مفتیوں فتوا بیان فرماتے ہیں، آپ نے یہ، میں 808 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور چلتے چلتے میں نے ہم تاج الشریعہ سے کہا، اسے میری بحث ہو رہی تھی، میں نے کہا حضرت اس نے لکھا ہے کہ زہبی جو ہے وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، میں جواب کیا لکھوں؟ میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی تھے، آپ نے فوراً انہیں کی کتاب سیر کا حوالہ دے کر اور ایک اور کتاب کا حوالہ دے کر فرما ادھر دیکھیں انہوں نے رد لکھا ہے، اور جو جملے آپ نے عربی کے پڑھے تھے خدا کی قسم وہی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ اہتمام کے ساتھ نہیں، یہ چلتے چلتے یہ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس خاندان پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیسا فضل رکھا ہے، اور جس شخصیت کا آج کوئی نظیر نہیں، میں کہتا ہوں تاج الشریعہ کی نظیر نہیں کوئی، نہ تقوی میں کوئی نظیر ہے، نہ علم میں کوئی ان کی نظیر ہے۔ آپ دیکھیے ان کے علمی معاملات، بڑے بڑے حاسدین جو ان کے خلاف ہیں لیکن علم کے آگے بچتے ہیں، اپنی تحریر ان کے آگے نہیں لانے دیتے، اور ان سے علمی طور پر مرعوب ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ جانشین ہیں مفتی اعظم ہند کے، آپ کو کرسی ملی ہے، آپ کو ان کی طرف سے قضا کی اجازت ملی ہے، آپ ان کے نائب ہیں فتوے میں، آپ نے مفتی اعظم ہند کو کیسے پایا؟ تو اس وقت کا اتنا بڑا امام وہ یہ کہہ کر خاموش ہوتے ہیں کہ جناب مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، بولیے سبحان اللہ، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جناب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا علم کا جو آفتاب نمروز ہے وہ کتنی بلندی پر اپنی روشنی کو پھیلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان ہستیوں کے ساتھ جن سے ہمیں ایمان بھی ملا، شریعت کی تعلیم بھی ملی، تقویٰ بھی ملا، غیرت بھی ملی، اور دین کی حمیت بھی ملی، دین کی حمیت بھی ملی، کہ سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ، اس کا یہ مقام بھی ملا۔ مفتی تو آپ کو بہت ملیں گے، مفتی اعظم ہند جیسا عشق آپ کو بہت کم ملے گا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ مفتی تو بنے، وہ عشق کہاں چھوڑا ہے؟ جس کی کتابیں پڑھی تھی اس کی معرفت کہاں چھوڑا ہے؟ جس کا دین پڑا تھا اس کی ناموس کو کہاں چھوڑا ہے؟ یہ اگر دونوں بیک وقت کہیں ملتی ہے تو امام احمد رضا کے مکتب میں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ حضرت علامہ مولانا اویس صاحب قبلہ مدظل اللہ علیہ تشریف لائے، اللہ رب العالمین آپ کو عزتوں سے نوازے، جو علماء تشریف لائے آپ حضرات آئیں، اللہ رب العالمین جل والا برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ اور اس عرس کی تقریب تھی، بس کیا تھا، سرسری طور پر ان بزرگوں کا ذکر، سرسری بمانا یہ ہے کہ اپنی دانش کے مطابق، ورنہ جو ان کا علمی مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے لیے تو بندہ پھر خود اس اتنے علم کی سطح پر پہنچے کہ وہ علم کو سمجھ سکے، تو پھر وہ جانے کہ یہ اعظم ہند کہا جاتا ہے اور عالم اسلام کہا جاتا ہے وہ کون سی شخصیت ہے اور ان کے علمی مقام کیا ہے۔ اس لیے اہل عرب بھی ان کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی میں ہند کیا کہتے ہو، نہ ماضی میں ان کا کوئی ثانی ملتا ہے، نہ حال میں ان کو کوئی ثانی ملتا ہے۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلی بن نور اللہ مرقدہ کے شہزادے ہیں۔ اللہ رب العالمین بریلی کی سرزمین کو آباد رکھے، اس مرکز کو اللہ آباد رکھے، اس مرکز کی مرکزیت کو اللہ رب العالمین سلامتی مرحمت فرمائے، کہ جس گھر سے، جس گھرانے سے، جس زمین سے پیغام غوث اعظم عام ہوا، جس گھرانے اور جس مکتب سے پیغام مولا مرتضی عام ہوا، جس گھرانے سے اہل سنت چار یاروں کا اور امام اعظم کی عزت اور آبرو کی لاج جس گھرانے نے رکھی، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہماری قلبی ارادت کو وابستہ رکھے اور ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے، ان کے ساتھ ہمیں کامل محبت عطا فرمائے۔ ان کی نعتیں پڑھنے والا عاشق رسول ہو جاتا ہے، ان کے لکھے ہوئے کلمات پڑھنے والا عاشق ہو جاتا ہے، تو جن سے یہ وارد ہوئے، جن پر یہ واردات ہوئی ہے، ان کا مقام کتنا بلند و اعلیٰ ہوگا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔